الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين والصلاة والسلام على اشرف الاولين والاخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد صلوات الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مجلس کی ابتداء ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعۃ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بعض بلند صلوات پڑھ دیجیے تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے کائنات کو خلق بھی کیا اور وہی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے وہ خدا جو رحمتوں والا بھی ہے وہ خدا جو برکتوں والا بھی ہے قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت اس عشر اول کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے مگر مجلس کی ابتدا میں چند باتیں چند جملے آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ میری ذمہ داری ہے ممبر پہ بیٹھ کے یہ میں ضرور ان لوگوں کے لیے کہوں جو زوم پر یا واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پہ مجالس سن رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات امام کے الفاظ ہیں جو میں ان تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ کیا آپ سب کی سنی ہوئی روایت ہے آپ کو یاد ہے صرف یاد دہانی کروا رہی ہوں جب حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب امام باقر کی ملاقات ہوئی تھی جابر ابن عبداللہ انصاری سے اور مولا نے پوچھا تھا پانچ معصوموں کی صحبت میں رہے ایمان کس منزل پر ہے تو جابر کہتے ہیں میں اب ضعیفی کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ انسان ضعیفی میں خدا کو یاد رکھتا ہے جوانی میں بھول جاتا ہے میں اب بیماری کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ بیماری میں انسان خدا کو یاد رکھتا ہے صحت میں بھول جاتا ہے میں اب غریبی کو بہتر سمجھتا ہوں کہ انسان غربت میں خدا کو یاد رکھتا ہے امیری میں بھول جاتا ہے جب جابر نے یہ جملے کہے اگر میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے سوچیں ہم تو اب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیماری کو بہتر سمجھتے ہیں ہم غربت کو بہتر سمجھتے ہیں ہم ضعیفی کو بہتر سمجھتے ہیں نہیں مولا آپ تو یہ تکلیف ہے مولا یہ تکلیف دور ہو جائے مولا سب کو دیا ہے ہمیں بھی ہم تو اس منزل پہ بھی نہیں ہیں جو جابر نے کہا مگر مولا نے کیا کہا جابر ایمان بس اسی منزل تک پہنچا ہم وہ ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں جسے خدا بہتر سمجھے اگر خدا بیماری میں ہم سے راضی ہے تو ہم بیماری میں خوش ہیں، اگر خدا صحت میں راضی ہے تو ہم صحت میں خوش ہیں، اگر خدا غربت میں راضی ہے تو ہم غربت میں خوش ہیں. یعنی جس میں خدا راضی ہم اس میں راضی رہتے ہیں. تو یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے، جس میں خدا راضی اس میں ہم راضی ہیں. اب آج جو برسہ برس سے فرش عذاب پہ آ کے بیٹھتے تھے، میں جتنے برسوں سے یہاں پڑھ رہی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان چند لوگ موجود ہوں مجلس ہو، مگر اب خدا یہ چاہتا ہے. یہ وائرس خدا کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پورے ایس او پیز کو فالو کرو اور اپنے ہر گھر کو عزا خانہ بنا دو. جو لوگ یہاں آتے تھے اب گھروں میں سن رہے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ سن رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ سنے گا، کوئی زوم پہ، تو اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا دے. میں ان سب لوگوں سے مخاطب ہوں جو میری آواز سن رہے ہیں. اپنے گھروں میں ایک بچے کی ذمہ داری ہے، جی وہ چادر بچھا رہا ہے، ہم نے اس کمرے میں فرش عزا بچھائی. مذاق مت اٹھائیے لو بھائی یہ چادر بچھانے آگے، نہیں وہ چادر نہیں بچھ رہی، وہ فرش عزا بچھ رہا ہے. آپ اس بچے سے کہیے مولا حسین تمہیں اجر دیں گے. آپ نے مجلس سنی بیٹھ کے، اپنے الیکٹرانک میڈیا سے فائدہ اٹھا کے آپ نے مجلس سنی، ایک بچی نے اٹھ کے، اس کے پاس صرف چند سویٹس تھیں، چند ٹافیاں تھیں، اسے ایک ایک ٹافی سب کو دے دی. اب ہوگا کہ لو بھائی بڑا تبرک بانٹ رہی ہیں، نہیں مولا حسین تمہیں اس کا اجر دیں گے. ایک بچہ اٹھا اسے کہا آج کی مجلس کے بعد میں شربت بنا کے پلاؤں گا، تبرک ہے؟ آپ اس کو کہیں مولا تمہیں اجر دیں گے. دادی نے سوچا میں تو اب جاتی تھی عزا خانے، اب گھر میں بیٹھی ہوں، دادی نے بیٹھے بیٹھے پانچ سیاہ رومال سیے ہاتھ سے، آج میری طرف سے یہ ایک ایک رومال تبرک ہے. آپ کہیے مولا آپ کو اجر دیں گے. دادا نے کہا میں کیا کروں، انہوں نے نوٹ بک اور ایک بال پینٹ لیا، سب کو ایک ایک نوٹ بک بال پینٹ دیا. آپ صبح سے شام تک جتنی مجلسیں سنو گے اس میں لکھو ہم نے کیا سیکھا، اور رات کے کھانے کے بعد ہم بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے ہم نے کیا سیکھا مولا کے فرش سے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ شاید جانتے بھی نہیں ہیں، کبھی ہم گن بھی نہیں سکتے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک ہم نے کتنی مجلسوں میں گئے، مولا کو کتنا پرسہ دیا. مگر جس کے فرش عزا پہ ہم آتے ہیں نا، وہ امام حساب رکھتا ہے. کیسے حساب رکھتا ہے؟ ایک مدح خواہیں اہل بیت تھے، مولا کی منقبت پڑھتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں ہمارے شہر کی مسجد میں جب مجلس ہوا کرتے، میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہی ہوں اس روایت کو بہت غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر ہمارے علاقے میں جو مسجد تھی، جب مجلس ہوتی تھی تو مجلس کتنا بھی ہم چھوٹے پیالوں میں چائے پلاتے تھے، اور جو مسجد کا مؤذن ہے وہ چائے بنا کے وہ نکالا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا، اس کو سب دفنانے گئے. کہا میں نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم نے ساری زندگی حسین کی نوکری کی ہے، سر مجھے آ کے بتاؤ تو مولا حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا. میں اس کی قبر پہ یہ کہہ کے آ گیا. دو تین روز گزرے، اس کو میں نے خواب میں دیکھا، اور جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا سلام علی تھا. کہا ہاں جلی کیسے ہو؟ کہا بہت خوش ہوں، بہت اچھے حال میں ہوں. یہ جو تم مجھے باغ دیکھ رہے ہو، جس باغ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھے مولا حسین نے دیا ہے. یہ جو محل تم دیکھ رہے ہو نا، یہ مجھے مولا حسین نے دیا ہے. تو میں نے اس سے خواب میں کہا مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا. کا قبر کی پہلی رات امام حسین میری قبر میں آئے. امام حسین میری قبر میں آئے اور مولا کہتے ہیں حاج علی مشہدی تم نے اپنی زندگی بھر ہمارے زائروں کو 12,427 پیالیوں میں چائے نکال نکال کے پلائی ہے. آج میں تمہیں یہ خوبصورت باغ اور محل دیتا ہوں، اور میدان قیامت میں مزید تلافی کروں گا اور اجر دوں گا. تو جو حاجی علی مشہدی تھے وہ رونے لگے. تو خواب میں کہتے تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں جانتا میرا مولا اتنا باریک حساب رکھتا ہے، میرا مولا ہماری خدمتوں کا ایسا حساب رکھتا ہے، تو میں فقط چائے نکالتا نہیں، میں عزاداروں کو دے کر بھی آتا، میں تو فقط نکالتا تھا. تو مولا نے میری اس خدمت کو گنا. تو وہ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں مجلس، اپنے اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا دیجیے. ہم ایک عزا خانے میں نہیں آ رہے، ہم سب کے گھر عزا خانہ ہیں، اور ہم سب اس طرح خدمت کریں خلوص نیت سے حسین ابن علی، ہم سب کو انشاءاللہ اجر عطا کریں گے. بابا سے بلند صلوات پڑھیے. قرآن اور وارث قرآن، اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو میں ہر روز مجلس میں ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھوں گی وہ آپ سب کو یاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ کی صبر اور صلات سے۔ آئمہ کہتے ہیں کہ صبر سے مراد یہاں روزہ ہے اور صلات نماز۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ کی مدد چاہیے تو روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو۔ اور اس آیت کی عملی تفسیر ہمارے چہاردہ معصومین بتا کے گئے، کتنی ہی نمازیں میں روزانہ جو آپ کو ایک نماز مجلس کی ابتدا میں بتاؤں گی، کتاب ہے مستحب نمازیں، اور جتنی نمازیں میں آپ کو بتاؤں گی اس کا تذکرہ آپ کو مفاتح الجنہ میں بھی مل جائے گا۔ اس کتاب میں 140 مستحب نمازیں ہیں جو ہم اپنی ہر حالت میں، اگر آپ کو نعمت ملی ہے تو شکر کے لیے کیا نماز پڑھیں، بیمار ہیں تو کیا پڑھیں، پریشان ہیں تو کیا پڑھیں، کوئی اور عزیز، یعنی ہر کیفیت کی نماز ہے۔ اسی میں جو آج ایک نماز میں بیان کر رہی ہوں وہ نماز ہے استغاثہ جناب سیدہ کی نماز۔ استغاثہ جناب سیدہ کیسے پڑھی جائے گی نماز؟ بے انتہا آسان، فجر کی طرح آپ دو رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور جب دو رکعت نماز تمام ہو گئی تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لیجئے۔ جب تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لیا، سر کو سجدے میں رکھیں، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد کہیں یا مولاتی یا فاطمہ زہرا آغاز میں، یا مولاتی، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا میری مولاتی ہیں، آپ میری مدد کیجیے۔ 100 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغثنی، جب 100 مرتبہ پڑھ لیا پھر چہرے کو اسی سجدگاہ پہ رکھیں، پھر 100 مرتبہ پڑھیں، اب 200 مرتبہ ہو گیا، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھیں، پہلے آپ نے سجدے میں سر رکھا پھر اس طرح پڑھا، پھر اب دوبارہ اس طرح سر سجدے میں رکھ کے 100 مرتبہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغثنی، جب 100 مرتبہ پڑھ لیا اب 300 دفعہ ہو گیا، پھر بائیں رخسار کو رکھیے سجدگاہ پہ، پھر 100 مرتبہ پڑھیے یا مولاتی یا فاطمہ زہرا آغثنی، 400 مرتبہ ہو گیا۔ اب جو سجدے میں دوبارہ آپ نے سر رکھا، اور اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے 110 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 510، 510 مرتبہ ٹوٹل ہو گیا۔ 100 مرتبہ پڑھا، پھر دائیں طرف 100 مرتبہ، پھر بائیں طرف 100 مرتبہ، پھر سجدے میں، 510 مرتبہ جب ہو گیا، آپ اسی سجدے کی حالت میں دعا مانگیے۔ ان معصومین کہتے ہیں انشاءاللہ خدا اس حاجت کو قبول کرے گا۔ مجرب ترین نمازوں میں یہ نماز ہے استغاثہ جناب فاطمہ زہرا کے، اور میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بیان کروں، یعنی خدا جو چیز نہیں بھی دینا چاہ رہا ہوتا، نہیں ہے مقدر میں نہیں ہے، مگر فاطمہ زہرا کے وسیلے سے خدا وہ بھی دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھی بابا سے، پروردگار عالم نے دو چیزیں قیامت تک کے ہر مومن ہر مسلمان کے پاس چھوڑی ہیں۔ کیا؟ جب رسول اسلام رخصت ہو رہے تھے تو رسول اسلام نے حدیث بیان کی جو ہر سال میں ممبر سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے حدیث ثقلین۔ رسول اسلام نے کہا میں جا رہا ہوں، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، جب نبی و مرسل نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے، نہ جانے اگلے برس کون اس فرش ادا پہ ہوگا۔ تو رسول اسلام نے کہا میں جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ان کو تھامے رہنا، حوض کوثر پہ تم میرے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ حدیث ثقلین، یعنی ہمارے پاس قرآن ہے اور آل محمد ہے، وارث قرآن ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، لیکن میزان ترازو کسے کہتے ہیں؟ جب دو پلڑے بالکل برابر ہوں تو ترازو بنتا ہے، میزان بنتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میزان کے دو پلڑوں کی طرح ہیں، جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی ہے، جو صفت قرآن میں ہے وہی صفت وارث قرآن میں ہے۔ میں انشاءاللہ اس عشرے میں آپ کے سامنے 9 کم از کم 9 خوبیاں ضرور بیان کر دوں گی۔ آج پہلی خوبی، قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، دنیا والوں کے سامنے نازل ہونے سے پہلے زبان معصوم پہ آیا ہے۔ اور معصومین کی خوبی یہ ہے کہ معصومین کی ولادت سے پہلے معصومین کا تذکرہ زبان معصوم پہ آیا ہے۔ میں دونوں چیزوں کے لیے آپ کے سامنے روایت پیش کر دوں۔ پہلی روایت، جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولائے متقیان کی والدہ فاطمہ بنت اسد حمل سے ہیں، ولادت کا وقت قریب ہے، خانہ خدا کے پاس آتی ہیں، خانہ خدا کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہی ہیں، اور کیا مانگی دعا؟ آپ سوچیے، علی کے ماں باپ کون کہتا ہے کہ ابو طالب کا ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومنوں کے سردار ہیں ابو طالب، یعنی ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے خدا تجھے اس مولود کا واسطہ، میری مشکل کو آسان کر دے. اور جب یہ دعا مانگتی ہے تو خدا نے بھی جو دروازہ تھا خانہ کعبہ کا اس کے بالکل پیچھے دیوار شک ہوتی ہے، بھئی اللہ چاہتا تو وہ کفر ٹوٹ جاتا، دروازے سے داخل ہوتی، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے تھے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر ایک بت تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا میرے ولی کی ماں وہاں سے گزرے جہاں اوپر بت رکھا ہوا ہے. اللہ نے پیچھے سے دیوار کو شک کیا، دیوار کعبہ شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی، دیوار بند ہو گئی، پورے مکے میں ہلچل ہے. ایک عورت آئی تھی دعا مانگنے، دیوار شک ہوئی، اندر چلی گئی، قفل نہیں کھل رہا دروازے کا. تین دن گزر گئے، پھر دیوار شک ہوئی. جب فاطمہ بنت اسد مولائے متقیان کو لے کر آئی اندر خانہ خدا میں جس کا گھر تھا، اس نے میزبانی کی مولا علی کی. خدا نے حوروں سے میزبانی کی. اور جب فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہیں، آغوش میں مولائے کائنات ہیں، باہر خلقت اکٹھا ہے، رسول خدا بھی کھڑے ہیں. جیسے فاطمہ بنت دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہیں اور وہ آغوش میں مولائے کائنات ہیں، رسول اسلام نے ہاتھ بڑھائے، مولا علی کو رسول کی آغوش میں دے دیا. رسول نے آغوش میں لیا مولا علی کو، مگر فاطمہ بنت اسد کے چہرے کو دیکھا، کہا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشان اس لیے ہوں، اس بچے کو آج تیسرا دن ہے، اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی ہیں. جیسے رسول نے آغوش میں لیا، اس بچے نے آنکھیں کھول کے رسول کے چہرے کی زیارت کی. سب سے پہلے مولائے کائنات نے نظروں کے لیے رسول کو مخصوص کیا، تو رسول کی زبان پہ کیا جملے آئے؟ تم نے اپنی نظروں کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی باب العلم کی سند مل گئی، کیونکہ رسول خدا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر دیا. اور پھر رسول کہتے ہیں، اور عجیب سوال کرتے ہیں، رسول کہتے ہیں علی کچھ سناؤ. اب تین دن کا بچہ بولتا ہے، سوائے رونے کے بچہ، تین دن کا بچہ صرف روتا ہے. کہا علی کچھ سناؤ، اور جب رسول فرمائش کر دیں تو کیسے ممکن ہے کہ علی نہ بولے؟ ملائے متقیان کہتے ہیں توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ آنے والے نے بتا دیا میں باب مدینہ العلم ہوں، میں توریت بھی پڑھ کے آیا ہوں. آنے والے نے بتا دیا میں توریت بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، میں زبور بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، میں انجیل بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ تو چلو کتابیں نازل ہو چکی تھی، نہیں، میں قرآن بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. ابھی دنیا میں قرآن نازل نہیں ہوا اور مولائے متقیان نے 18ویں سپارے کی پہلی آیت، سورہ مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو خضوع اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں. آتے ہی مومنین کو خوشخبری تھی. تو قرآن کی صفت یہ ہے کہ ابھی دنیا کے سامنے نازل نہیں ہوا، مگر سب سے پہلے زبان معصوم پہ جاری ہوا. اور معصومین کی صفت یہ ہے، وارث قرآن کی صفت یہ ہے، پیدا نہیں ہوئے، ابھی ولادت نہیں ہوئی، مگر زبان معصوم پہ ذکر جاری ہوا. کیسے؟ کتاب دمعت الثاقبہ کی روایت پڑھ گئی ہوں آپ کے سامنے، اور اس روایت کو ام ایمن نے بیان کیا ہے. ام ایمن کہتی ہیں جب فاطمہ زہرا کو امام حسین کا حمل تھا، جب 4 مہینے کا حمل ہو گیا تو مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ شہزادی کسی سے باتیں کر رہی ہیں. میں نے پوچھا بی بی آپ تو اکیلے بیٹھی ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ کہا ام ایمن یہ بچہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. امام حسین شکم میں ماں سے کلام کرتے تھے، کہا یہ بچہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. جب 5 مہینے ہو گئے تو ایک بار کی جناب سیدہ فجر کی نماز پڑھ کے تعقیبات پڑھ رہی تھی، ایک دم بی بی کی رونے کی آواز بلند ہوئی. ام ایمن گئی، بیوی کیا ہوا؟ کہا اس بچے نے مجھے رلا دیا. یہ بچہ کہتا ہے السلام علیکم یا امہ انا ولدک اتشان، اے میری ماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام قبول کریں. اس بچے نے کہا ہے کہ میں پیاسا رہوں گا. اچھا بیوی ام ایمن کہتی ہیں چلیں ہم رسول خدا کو بتاتے. کہا نہیں، میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، میں دیکھتی ہوں اگر پھر ایسا ہوگا تو بابا کے پاس جاؤں. زہرین کا وقت آیا، زہرین کی نماز پڑھی اور بی بی تعقیبات پڑھی تھی، پھر زور سے گریا کی آواز بلند ہوئی. ام ایمن پھر گئی، کیا ہوا بی بی، کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ بچہ عجیب طرح سے بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا السلام علیکم یا اما انا ولدک اریان، اے اما میں آپ کا بے لباس بیٹا، آپ پر میرا سلام. بی بی رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے. ام ایمن کہتی بی بی چلی رسول خدا کے پاس، بتاتے ہیں ان کو. کہا نہیں ابھی رک جاؤ. جب مغربین کا وقت ہوا، بی بی نے پھر نماز ادا کی، دعائیں پڑھ رہی ہیں، ایک بار کی پھر بی بی کا گریہ بلند ہوا. اب پھر ام ایمن گئی، بی بی اب کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اما انا ولدک السحقان، اے اما گھوڑے کے سمو سے پامال ہونے والے بیٹے کا سلام قبول کیجیے. اور بی بی اس طرح گریہ کر رہی تھی، چلو بابا کے پاس. ام ایمن کہتی چلیے آپ رسول اللہ کے پاس. رسول خدا نماز پڑھا کے ام سلمہ کے حجرے میں آ گئے، ام المومنین بی بی ام سلمہ کے حجرے میں تھے. بیٹی پہنچی، جیسے ہی بیٹی آئی رسول کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کے بیٹی کا اپنے برابر میں بٹھایا. جب فاطمہ زہرا بیٹھ گئی تو رسول خدا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فاطمہ آج روتی رہی ہو؟ کہاں بابا، آج روتی کیوں؟ اب جناب فاطمہ زہرا نے صبح سے شام تک کا حال بتایا، یہ بچہ مجھ سے ایسے کلام کرتا ہے. رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے نا تو کوشش کرنا اس کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا، اس کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا. پھر جب یہ حمل چھ مہینے کا ہو گیا، کیونکہ چھ مہینے کے حمل کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، جب یہ حمل چھ مہینے کا ہوا تو رسول خدا جناب سیدہ کے گھر میں آئے اور کہا سیدہ ایک حور ہے جس کا نام لابا ہے، لام عین پہ، اور اللہ نے اس کو بہشت میں 70,000 محل دیے ہیں اور ہر محل میں 70,000 قریضے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کل جو تیرا یہ بیٹا پیدا ہوگا وہ دایا کی خدمت انجام دے گا، جو حسین کی ولادت میں مدد کرے اس کو 70,000 محل مل جائے. یعنی امام حسین کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے مگر زبان معصوم پہ ان کا ذکر آیا. جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی. بابا زبر سلامت دے. قرآن اور وارث قرآن کے ذیل میں ہم انشاءاللہ اس عشرے میں آیت الکرسی پہ بات کریں گے. آیت الکرسی ہم سب کو زبانی یاد ہے. اچھا ہمیں تو یاد ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اور جن کے بچوں کے بچے ہو گئے انہیں چھوٹے بچوں کو یاد کروانی ہے اس عشرے کے صدقے میں. میں فضائل بھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کے پڑھوں گی اور آپ کو بتاؤں گی آیت الکرسی کا مقام کیا ہے. آیت الکرسی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 255 آیت کا نمبر ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول ختم مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول خدا کہتے ہیں یا علی اپنے دوستوں کو ہمسایوں کو اس آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤ، ان کو بولو یاد کریں اس آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ یہ بہت باعظمت آیت ہے. اور پھر رسول کہتے ہیں آج پہلی فضیلت آپ کے سامنے آیت الکرسی کی بیان کریں. رسول اسلام کہتے ہیں جو نماز ختم کرنے کے بعد، یعنی آپ نے نماز پڑھی، تشہد سلام ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی، تشہد سلام ہو گیا، تسبیح آپ اٹھا رہے ہیں، تسبیح اٹھانے سے پہلے آپ کی زبان پہ آیت الکرسی جاری ہو جائے. رسول کہتے ہیں جو نماز ختم کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ساتوں آسمان کے در کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے. جب اللہ اپنی لطف و کرم کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر اس کے قلب کو قلوب شاکرین، اعمال صادقین اور ثواب پیغمبران عطا کرتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا. یعنی اگر ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو ہمارے آئمہ کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، ادھر مرا ادھر جنت پہنچا. اور جو آیت الکرسی ہر نماز کو ختم کرنے کے بعد پڑھے گا، قلوب شاکرین، اللہ قلب کو یہ توفیق دے دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کریں. قرآن میں شکوا ہے نا، میرے بہت کم بندے شکر کرتے ہیں. میں نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہوں لیکن میرے بندے نہ شکر ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو آیت الکرسی پڑھے گا نماز کے بعد اسے قلوب شاکرین عطا کر دوں گا, اعمال صادقین عطا کر دوں گا, صادق لوگوں کے اعمال کی طرح اس کو اعمال کی توفیق دوں گا, اور ثواب پیغمبران عطا کروں گا, اس کی نیکیوں پر اسے پیغمبروں کا ثواب عطا کروں گا. یہ فقط ایک مرتبہ, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ, 4 منٹ, اتنی مختصر سی عبادت اتنا طویل اجر. اور روزانہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا ایک ایک حصہ بیان کروں گی. اچھا, آج آیت الکرسی کا پہلا حصہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا ہوا, پہلا جملہ آیت الکرسی کا. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ, اللہ اسم ہے, خدا کا نام ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا, یعنی ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں. جب رسول اسلام کو نبوت ملی تھی تو پہلا کلام کیا تھا رسول کا جو مسلمان ہو رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ ولا تفلحوا, تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ کرو فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ اتنا آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا اور ہم کامیاب ہو گئے, جنت تو پہنچ گئے فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ نہیں, ہر آیت کا باطن بھی ہے. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی, قرآن کے 70 باطن ہیں. ہم ترجمہ بھی نہیں سمجھ پاتے, قرآن کو پڑھنے سے, پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی, تفسیر پڑھنے کا بہت کوشش کیجیے. کیوں؟ آئمہ معصومین نے ہر آیت سے متعلق بتایا ہے. ہم کم سے کم ایک باطن تو جان, جیسے سورہ کوثر, سورہ کوثر کا باطن کیا ہے؟ فاطمہ زہرا. اور آیت کہہ رہی ہے خیر کثیر, مولا بتاتے ہیں خیر کثیر کے معنی ہیں فاطمہ زہرا. ایک باطن ہم جان گئے نا کیسے, مجلسوں میں آنے سے, وہ نام شاید ایک باطن بھی نہ جان پاتے. چوتھے امام کہتے ہیں ہر آیت کے 70 باطن ہیں. تو ہم کوشش تو کریں کہ بس لا الہ الا اللہ کہنے سے, جیسے رسول نے اپنی ابتدائی تبلیغ میں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. نہیں, اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. اور کس نے بتایا؟ امام الزامن و سامن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں وہ روایت پڑھ رہی ہوں جو آپ سب کو حس ہے. جب امام علی رضا نیشاپور سے گزر رہے تھے, مامون نے طلب کیا تھا, اور 24,000 لوگ جمع تھے قلم دوات لے کے, کہ زبان امام رضا سے حدیث نقل ہو اور ہم لکھیں, 24,000 قلم دان. اور جب امام رضا سواری پہ سوار تھے, اماری بنی ہوئی تھی, اماری کا پردہ گرا ہوا تھا, لوگوں کی صدائیں بلند تھی کہ جب امام رضا کے خلیفہ منصور عباسی, اس کے زمانے میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے زمانے میں چھٹے امام کا ایک حاسد پیدا ہو گیا تھا. دیکھیں جیسے حب علی نسل در نسل چلتا ہے نا, ایسے بغض علی بھی نسل در نسل چلتا ہے. علی کے سامنے بھی بغض علی والے تھے, ذلیل و رسوا ہوتے رہے, آج بھی بغض علی والے ہیں, رسوا ہوتے رہیں گے, مگر یہ بغض بیماری ہے. ایسے ایک شخص کے دل میں چھٹے امام کے لیے بغض تھا. اس نے کیا کیا؟ امام کے نام سے جعلی اسٹیمپ بنوائی, مہر, اور امام کے نام سے جعلی خط لکھے, اور ان خطوں میں لکھا کہ میں خروج کر رہا ہوں, تم لوگ آ جاؤ میری مدد کرو. اور یہ جعلی خط, اس پہ جعلی اسٹیمپ لگا کے دربار میں آ گیا منصور کے پاس. منصور عباسی سے کہتا ہے امام جعفر صادق مدینے میں سازش کر رہے ہیں, تمہارے خلاف خروج کریں گے. اب ظالم حاکم غصہ آ گیا, اچھا یہ جو امام جعفر صادق یہ کرے, بلاؤ دربار میں. چھٹے امام کو دربار میں طلب کیا گیا. امام دربار میں آئے, کہا یہ آپ کے خط ہیں؟ کہا نہیں, نہ یہ میری تحریر ہے, نہ یہ خط میں نے لکھے ہیں, نہ یہ مہر میری ہے. اسے کہا, کہا نہیں, میں کہتا ہوں امام کی ہے, جعفر صادق کی ہے. امام نے کہا تو قسم کھائے گا؟ ہاں میں قسم کھاؤں گا. اب وہ بادشاہ خوش ہو رہا ہے, یہ قسم کھا لے گا کہ امام کے خط ہیں, امام نے لشکر جمع کر رہے ہیں, امام کی مہر ہے, تو میں ابھی جعفر صادق کو قتل کروا دوں گا. حکمران تو خوش ہو رہا ہے, میں ابھی قتل کروا دوں گا. امام کہتے تو قسم کھائے گا؟ تو جھوٹا آدمی کہتا ہاں میں قسم کھاؤں گا. کھاؤ قسم. اب لفظ سنیے گا, اس نے قسم کیسے کھائی؟ واللہ الذی لا الہ الا اللہ والحی القیوم. آیت الکرسی کا پہلا جملہ یہی ہے نا, یہی جملہ نا الحی القیوم، یہاں تک پڑھا امام کو رک جاؤ، ایسے قسم نہیں کھاؤ گے جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے قسم کھاؤ گے. کیسے کھاؤں گا؟ بریت من لا حول ولا قوت الا باللہ. تم قسم یہ کھاؤ گے اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں طاقت و قوت خدا کی طاقت سے باہر نکل جاؤں. جب اس نے یہی جملہ کہا بریت من لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی وقت گرا اور سکرات موت آئی. حاکم کہتا ہے اس کو اٹھا کے دربار سے باہر پھینک دو. اس جھوٹے کو دربار سے باہر پھینکا گیا، واصل جہنم ہو گیا. اچھا وہ تو واصل جہنم ہوا، اب بادشاہ پوچھا ہے یہ آپ نے قسم کے الفاظ کیوں بدلوائے؟ مولا کہتے ہیں اس لیے بدلوائے، جب یہ پہلے قسم کھا رہا تھا تو کہہ رہا تھا واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اس جملے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے. آیت الکرسی کا پہلا جملہ سمجھیے، کہ اس جملے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے جو اللہ کو پسند ہے. ہو سکتا عذاب تو آتا مگر شاید اللہ کچھ دیر بعد عذاب نازل کرتا. اگر اللہ کچھ دیر بعد عذاب نازل کرتا تو میرا سچ ظاہر نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے اس کو روک کے کہا، اس طرح قسم کھا کہ جو تو کہہ رہا اگر میں نے نہیں کیا تو خدا کی طاقت و قوت سے باہر نکل جا، اسی وقت عذاب نازل ہوا. یعنی آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی جھوٹا بھی قسم کھائے تو اسے عذاب میں تاخیر ہو سکتی ہے. اچھا ہمارے ماں باپ نے ہمیں ویسے توحید سکھائی جیسے آئمہ معصومین نے سکھائی. مجلسوں میں جاتے تھے، کیوں؟ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر ان مجلسوں کے تو فیل حسین کی یونیورسٹی سے اتنا سیکھا تھا کہ ہم تک صحیح توحید پہنچا دی. مگر میں اور آپ، ہم سے کوتاہی ہوئی. ہم نے اپنے بچوں کے ظاہری دنیا کا بہت سوچا، اچھا اسکول ہو، اچھا لباس ہو، اچھی غذا ہونا چاہیے، ماں باپ ہی فکر کریں گے، مگر ہم نے دینی تعلیم کا نہیں سوچا. آج ہمارے بچوں کی توحید کس منزل پر ہے؟ کوئی بچہ اسکول سے، کالج یا یونیورسٹی سے پیپر دے کے آئے، آپ پوچھیے پیپر کیسا ہوا، یہ تو قسمت ہی خراب ہے. ہر دفعہ پانچ سال کے پیپر، فائیو ایئرس پیپر ریپیٹ ہوتے ہیں، اس دفعہ نیا پیپر بنا کے دے دیا. تو ماں کہے گی تم نے کیا پوری کتاب نہیں پڑھی تھی؟ امی آپ کے زمانے میں ہوتا تھا آواز کے لوگ فائیو ایئرس پیپر پڑھتے ہیں. اب بےچاری پوچھنے والی ماں بھی شرمندہ، شاید میں ہی غلط ہوں، میرا بچہ بہت پڑھا لکھا، بہت قابل ہے کہ بس فائیو ایئرس پیپر پڑھ لی، امپورٹنٹ چیزیں پڑھ لی، پوری کتاب نہیں پڑھتے. اور آج کے دور میں کوئی نہیں پڑھتا. اچھا اور ماں پوچھے وہ جو بہت جس کے فرسٹ آئی پوزیشن آئی ہے اس نے کیا کیا تھا؟ ارے اس کی تو ابا کی سورس ہے. کہیں پر بھی خدا نہیں ہے ہمارے بچوں کے درمیان. مانتے ہیں خدا کو، پہچانتے نہیں ہیں. کہیں خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا اجر دوں گا. خدا نے تو شیطان کو بھی اجر دے دیا، جانتا تھا یہ خلوص سے عبادت نہیں کر رہا، مگر عبادت کر رہا تھا نا، کوشش کر رہا تھا نا، اللہ نے اس کو عرش پہ مقام دے دیا. حالانکہ ایک سجدے میں اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی، کھل گئی اس کی عبادتوں کا راز. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم جو محنت کرے گا اس کو اجر دوں گا، مگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سمجھایا ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو توحید کا سبق دیا ہی نہیں. ہمارے بچوں کی زندگیوں سے کبھی کبھی نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نکل گیا ہے. اور خدا کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی کی، موسیٰ اگر تمہیں کھانے کا نمک بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو، اگر تمہیں اپنی بکری کا چارہ چاہیے مجھ سے مانگو. اب آج کل بچوں کو ذہن میں کیا ہے؟ اللہ میاں سے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگی، کوئی بڑی حاجت ہوگی تو اللہ کو معصومین کا واسطہ دے کے مانگیں گے، قبول ہو جائے گی، اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو شکایت، سب کو دیا ہمیں نہیں دیا. یعنی توحید مکمل نہیں ہے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. جو اللہ نے کہا نا اونا بن شروع دیا ولیکن بے شرط آپ شروع دیا، شرائط ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو شرائط نہیں سمجھائی. زندگی میں ہر وقت اللہ ہونا چاہیے، اور اس طرح اللہ ہو کہ تمہاری زندگی سے نکلنے نہ پائے. اگر تمہارے قدم کبھی ڈکمگا بھی جائیں، شیطان کا وسوسہ آ بھی جائے، تو یہ اللہ کا ذکر تمہیں روک لے گا. مگر ہم نے ایسے بچوں کو توحید نہیں سمجھائی. اب ایک لمحے کے لیے سپوز کریں، اگر حضرت موسیٰ آج کے دور میں ہوتے اور فرعون کا لشکر پیچھے ہوتا، سامنے سمندر دریائے نیل ہے، اور موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے کیا کرے گی؟ موسیٰ ہم ہلاک ہو جائیں گے، پلٹتے ہیں تو فرعون موجود ہے لشکر کے ساتھ، قتل کر دے گا، اور سامنے دریا ہے، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. آج کے 2020 کا کوئی مومن ہوتا تو کیا کہتا؟ آپ سب مائیں ہیں، کیا کہتا؟ ارے موسیٰ آپ نے یہ کیا کر لیا، آپ تو نبی ہیں، کوئی بڑا لشکر بنا لیتے تو مقابلہ کرتے، آپ اتنے سروں کو لے کے آئے، آپ تو بچ جائیں گے، نبی ساری قوم ڈوب جائے گی. یہ آج کے دور کے ہر انسان کا جواب ہوگا، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، ہر مومن کا، آپ تو نبی ہیں بچ جائیں گے تو پوری قوم غرق ہو جائے گی. اللہ پہ عقیدہ کہاں گیا؟ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرا خدا بچا لے گا. خدا نے کیسے بچایا؟ کبھی نہیں ہوتا کہ سمندر پہ خشکی کے راستے بن جائیں. اللہ نے 12 خشکی کے راستے بنائے. یہ جھگڑالو قوم ہے، 12 قبیلے 12 راستوں سے گزر گئے. جب انہی راستوں پہ فرعون آیا، پانی مل گیا، تہس نہس ہو گیا، غرق ہو گیا. کیوں؟ بلائنڈ فیتھ ہے خدا پہ. اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو پہچانتے بھی ہیں. اچھا میرے بچے جو واٹس ایپ پہ میری سے سن رہے ہیں، جو بلائی سنو، کہیں گے آپ کو نہیں پتا آنٹی، وہ تو نبی تھے نا، نبی کے لیے معجزہ ہو گیا. اب آج تھوڑی معجزہ ہوتا ہے، آج بھی معجزے ہوتے ہیں. کتاب کشکول زیدی سے روایت پڑھ رہی ہوں. کتاب کشکول زیدی میں روایت ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ اتنی غریب تھی کہ اس کے گھر میں کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، کمانے والا نہیں ہے. اس کا ایک باپ تھا، بوڑھا تھا، اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ وہ عورت رہتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، چھوٹی سی بچی بھی بھوکی ہے. اچانک اس کو بخار چڑھ گیا. اب جب بخار چڑھا، اگر میں اور آپ جیسی مائیں ہوں گی تو ہم کہیں گے اب تو بچی کیا بچے گی، پیٹ بھی خالی ہے اور اتنا شدید بخار ہے، بچی کیا بچے گی. اس عورت نے کیا کیا، پانی لے کر آئی، پانی میں کپڑا بھگویا، بچی کی پیشانی پہ رکھا اور برابر میں مسلح بچھا لیا. پٹی بدلتی ہے، دور کا تماس کرتی، خدا تو کائنات چلا رہا ہے، میری بچی کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا میری بچی کو شفا دے دے. پھر پٹی خشک ہوتی ہے، پھر پٹی پلٹتی ہے، پھر مسلح پہ کھڑی. یعنی آدھی رات گزر گئی، بار بار پٹی پلٹ رہی ہے، پاس ہی کھڑی نماز پڑھ رہی ہے. صرف اور صرف خدا کو اتنا پہچانتی تھی کہ خدا سے مدد مانگ رہی، خدا تو کائنات چلا رہا ہے، میری بچی کو بھی بچا لے، میری بچی کا بخار اتر جائے. ایک بار کی گھر پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازہ نوک کیا. اب باپ کہتا ہے آدھی رات کو کون آ گیا؟ باپ نے دروازہ کھولا، آنے والا ڈاکٹر. کہاں ہے مریض؟ بچی کی طرف اشارہ کر دیا. گیا، بچی کو دیکھا، دوا لکھی، کہا یہ دوا اس کو دو گے، اس سے ہی ہو جائے گی، میری فیس. کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو اس بچی کا پیٹ تو بھر دیتے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، آپ کی فیس نہیں دے سکتے. تو کہا جب فیس کے پیسے نہیں تھے تو آدھی رات مجھے فون کر کے بلایا کیوں؟ اب جو فون کا نام لے، کہا ہمارے گھر میں تو فون بھی نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے بلائیں گے؟ جب یہ کہا تو کہتے ہاں ہمارے پڑوس میں فون ہے، ہمارے یہاں فون نہیں ہے، ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا. وہ ڈاکٹر گھر سے باہر نکلا، پڑوس میں گیا، پڑوس والوں کی بیل بجائی، جو ان سے بات ہوئی، اس کے بعد آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. کہا مجھے بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی میری بچی کو بخار تھا، میں مسلح پہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہی تھی. اس ڈاکٹر نے روتی بھی آنکھوں سے باہر گیا، دوائیاں خرید کے لایا، غذا لے کر آیا اور لا کے ہاتھ میں پیسے رکھے، جب تک خدا چاہے گا تمہیں یہ تنخواہ ملتی رہے گی. تو جو خدا آدھی رات کو ایک ڈاکٹر کو اس مریض تک پہنچا دے، کیا وہ ہماری حاجتوں کو قبول نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارے بچے کیوں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، خدا کو پہچانو. یہ چاہتے ہیں معصومین نے، جو خدا کے اتنے عاشق تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو پہچانتے ہوئے. صلوات پڑھی بات تو آیت الکرسی کا پہلا پیغام یہ کہ اللہ کو پہچانو، عقیدہ مضبوط کرو. عقیدے کی بنیاد پہ جنت ملے گی، عمل بھی دیکھا جائے گا، اور سب سے پہلی چیز عقیدہ، اپنے عقیدے توحید کو سنوار لو. اور اگر ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں، بچوں کو بچپن سے، ذرا ذرا سی بات، آج کل ہمارے بچوں کے ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے. جب ہم لوگ چھوٹے تھے کیا اپنے اما ابا سے کہتے تھے؟ اگر ایک دفعہ کہتے تھے تو میں اپنی مثال دوں تو میرے بابا یہ کہتے تھے آپ دن میں 3 وقت ہی پکے گا، اور وہ پکواتے تھے. آج میرے بھائیوں کو کسی بات کا نفرت نہیں ہے. کیوں؟ کہ معرفت یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی غذا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو آج معرفت کروائیں گے تو خدا بھی راضی ہوگا، نبی بھی راضی ہوں گے، امام بھی راضی ہوں گے. کیسے؟ آخری مجلس کی روایت اور مسائل کی مجلس. آیت اللہ شیخ حر عاملی، جو لوگ امام رضا کی زیارت کو گئے ہیں انہیں پتا ہے امام کے شیخ حر عاملی جناب حر کی نسل سے ہیں اور حر نے ایسا حسین سے متصل ہوئے ہیں، ایسا حسین کے در سے مغفرت پائی ہے کہ نسلوں میں علماء پیدا ہو رہے ہیں. شیخ حر عملی جناب حر کی نسل سے ہیں. جب شیخ حر عملی بیان کرتے ہیں، جب میں 10 سال کا تھا اور میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ میرے گھر والوں کو یقین ہو گیا یہ آج مر جائے گا، حالت بہتر نہیں ہوئی، طبیب دوا دے رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا. کا ایک دن ایسا آیا کہ میرے تمام گھر والے میرے بستر کے چاروں طرف جمع تھے اور رو رہے تھے کہ اس بچے کا انتقال ہو جائے گا. میں نے اپنے گھر میں سیکھا تھا کوئی مشکل ہو، کیسی بھی حالت ہو، خدا سے کیسے توسل کرتے ہیں، معصومین کو کیسے پکارتے ہیں. میں نے دل ہی دل میں چاہتے ہیں معصومین کو پکارا، خدا ان چاہتے ہیں معصومین کے توسل سے مجھے شفا دے دے. ایک بارگی میری ایسی حالت تھی جیسے میں نیند میں آ گیا اور میں نے چہارہ معصومین کے انوار مبارک دیکھے، میں نے چہارہ معصومین میں سے ایک ایک سے مصافہ کیا اور ہر ہر امام نے مجھے دعا دی. جب میں 12ویں امام کے پاس پہنچا تو میں رونے لگا، میں نے کہا یا امام مجھے شفا دے دیجئے، آپ میرے وقت کے امام ہیں. امام زمانہ کہتے ہیں تم نہیں مرو گے، اللہ نے تمہیں طویل عمر دی ہے، تم اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ گے. پھر امام زمانہ نے ایک پیالہ اٹھایا جسے پانی تھا اور امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیالہ مجھے پلایا. میں نے جیسے ہی پیا ایک بارگی آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھ گیا، شفا یاب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے والدین نے معرفت کروائی تھی یہ اللہ کیا ہے، یہ چاہتے معصومین کیا ہے، یہ انبیاء کیا ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کریں. اور آج بھی ہم امام زمانہ کے محضر میں بیٹھے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں. آج شکر کا سجدہ کیجئے گا، جو ہم فرش عزا تک پہنچ گئے نا، آج بیٹھے ہم ذکر کر رہے ہیں، شکر کیجئے گا. امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں اور آج مدینے سے روانگی کے مسائل پڑ جاتے ہیں. آج امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے جب مولا مدینے سے چلے تھے. جب حاکم شام مر گیا، اس کے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، اس کا حکم آیا مدینے کے گورنر کے پاس کہ جاؤ ولید حسین سے بیعت طلب کرو. رات کا وقت تھا، مولا حسین اپنے نانا کے روزے میں تھے. آیا قاصد، آپ کو حاکم نے طلب کیا ہے. مولا کہتے ہیں رات کا وقت ہے اور رات کے وقت طلب کیا ہے تو یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہے. ساتھ میں بیٹھا ہے عبداللہ بن زبیر بھی. کہا ابھی نہ جائیے، آپ مدینے سے روپوش ہو جائیے. مولا نے کہا میں نے کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں تو میں جاؤں گا. مولا اٹھے، بیت الشرف میں آئے، کہا زینب مجھے دربار میں بلایا ہے. کہا بھیا رات کو تو دربار سجتا نہیں ہے، یا آپ کو رات کو کیوں بلایا ہے. کہا نہیں، میں نے کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں، میں جاؤں گا. اب جناب زینب جیسی بہن کہتی ہے اے میرے جوانوں، کیا میرا مولا اکیلا چلا جائے گا؟ کہاں ہو بنی ہاشم کے جوانوں؟ علی اکبر کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ اونو محمد کہاں ہو؟ ایک ایک کا نام لے کے پکار رہی ہے. تو بنی ہاشم کے جوان آئے، سب نے تلواریں نیام سے نکالی، کہا ہم مولا کو اپنے حصار میں لے کے جائیں گے. بنی ہاشم کے جوان امام حسین کو بڑی شان سے اپنی تلواروں کے سائے میں لے کے چلے مولا کو. مولا دربار کے دروازے پہ پہنچے، عباس علمدار نے مولا کے ساتھ اندر جانا چاہا، کہا عباس رک جاؤ، تم باہر رہو، مجھے بلایا ہے، میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں میری اجازت ہے، تم اندر آ جانا. عباس باقی تمام جوانوں کے ساتھ باہر کھڑے. مولا حسین اندر گئے، ولید نے پیغام دیا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. مولا حسین کہتے ہیں بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں مانگی جاتی، کل صبح دربار سجانا، تب بتاؤں گا بیعت کس کی جاتی ہے. اور دیکھو مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے ایک جملے میں پوری کائنات کو سمیٹ لیا، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا جو بھی حق کو پہچاننے والا ہوگا وہ باطل کی بیعت نہیں کرے گا. مولا یہ کہہ کے پلٹے تو مروان ملعون بیٹھا تھا، ولید سے کہتا حسین کو روک لے، یہیں بیعت لے لے ورنہ ان کی گردن اڑا دے. اگر حسین ابھی اکیلے آئے ہیں، اگر باہر نکل گئے تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی، تم بیعت نہیں لے سکو گے. جیسے مولا نے جملے سنے، مولا حسین کو جلال آیا، اے سرے نیلگوں کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ مولا کی آواز کا بلند ہونا تھا، عباس علمدار دروازے کو توڑتے ہوئے اندر آئے اور مولا عباس کی تلوار نیام سے باہر ہے. بتائیے آقا کس نے آپ کی گستاخی کی؟ مولا حسین بڑھ کر حضرت عباس کی تلوار پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. عباس یہ نانا کا شہر ہے, عباس صبر کرنا ہے, ابھی تلوار نہیں اٹھانی ہے. مولا اپنے جوانوں کے ساتھ بیت الشرف میں آ گئے. جب آئے ہیں نا تو جناب زینب سے کہا, زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, زینب سامان سفر تیار کرو, اب مدینے سے کوچ کرنا ہے. بہن کو کہہ دیا سامان سفر تیار کرو, اور مولا نانا کے روزے میں آئے. جب نانا کے روزے میں پہنچے ہیں تو حسین اس طرح نانا کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے. حسین جانتے تھے یہ میری آخری زیارت ہے, اب میں مدینے نہیں آ سکوں گا. بار بار دروازے کی طرف جاتے ہیں, بار بار دوڑتے ہوئے نانا کی قبر سے نپٹتے ہیں. نانا سے الوداع کیا, حسن مشتبہ کی قبر پہ آئے, جنت البقیع پہنچے. یا مولا حسین جنت البقیع پھر تعمیل ہو جائے. مولا حاجی بھی جاتے ہیں تو مولا ہم زیارت نہیں کر پاتے. مولا پہنچے جنت البقیع اور پہنچ کے بھائی کی قبر پہ بیٹھے, بھائی کی قبر سے لپٹ کے بھائی کو الوداع کیا, بھیا اب حسین جا رہا ہے. اور جنت البقیع میں جب ماں کی قبر پہ آئے نا تو روایت ہی کہتی ہے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں سے چلتا ہوا, گھٹنیوں سے چلتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے, ایسے حسین ماں کی قبر پہ آئے اور ایسے لپٹ گئے جیسے ماں سے لپٹتے ہیں. حسین رو رہے ہیں, السلام علیکم یا اماں, اے میری ماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. اماں میں آپ کی قبر سے جدا ہو رہا ہوں. عزاداروں ابھی حسین نے یہ جملے کہے تھے, قبر سے آواز آئی, وعلیک السلام یا غریب الامام, اے میرے غریب بیٹے تجھ پہ میرا سلام. اور حسین کیا تو نے سمجھ لیا ہے, تیری ماں تجھے اکیلے جانے دے گی؟ ارے میں نے قبر چھوڑی, تیرے ساتھ کربلا جاؤں گی. حسین تجھے ماں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. عزادارو ماں کی قبر سے الوداع کہہ کے مولا آ گئے اپنے بیت الشرف میں. اگلی صبح نمودار ہوئی, 28 رجب ہے, قافلہ تیار ہے, ایک بار کی ہماریوں پہ ہماریاں آ رہی ہیں, مولا عباس سامان لدوا رہے ہیں. ایک بار کی مولا حسین نے کہا بیویوں کو ہماری میں سوار کرو اور بیویوں تک پیغام پہنچا دو, جب فاطمہ سہرا کو الوداع کہے تو کوئی فاطمہ سہرا سے بات نہ کرے. مولا کا حکم تھا ہر بیوی جا رہی ہے, فاطمہ سہرا الوداع, بیٹا الوداع, الوداع کہہ کے باہر آ جاتی ہے. اور فاطمہ سہرا رو رہی ہے. فاطمہ سہرا کہتی ہے اگر میں بچہ ہوں بیٹی ہوں تو میں تو دیکھ رہی ہوں بابا جو کل پیدا ہوا ہے, ارے جو اسی مہینے پیدا ہوا ہے علی اصغر, اس کو بھی لیے جا رہے ہیں. اور اگر میں لڑکی ہوں تو بابا سکینہ کو بھی لیے جا رہے ہیں, مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عزادارو کوئی بیٹی اپنے باپ کو نہیں بھول سکتی مگر جس کا باپ حسین ہو وہ بیٹی کیوں نہ تڑپے, میرا بابا حسین مجھے نہیں لے جا رہا. ایک بار کی زینب کبریٰ بی بی کے فاطمہ سہرا کے حجرے میں آئی, کہا فاطمہ سہرا الوداع بیٹا ہم جا رہے ہیں. کہا پھوپھی اماں مجھے بھی لے چلیے. کہا فاطمہ سہرا کیوں گھبرا رہی ہو, ہم جلد آئیں گے, ہم جلد آئیں گے. جب یہ پھوپھی نے کہا تو وہ بیمار بیٹی کہتی ہے پھوپھی اماں سب آئیں گے, میرا بابا نہیں آئے گا, مجھے لے چلیے. تو بیوی کہتی ہے تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تمہارا بابا نہیں آئے گا؟ کہا ہاں کل رات بخار کی شدت سے تڑپ رہی تھی, رات کو آنکھ کھل گئی, جب میں اپنے گھر کے صحن میں آئی تو میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی ہے, ایک سیاہ پوش بیوی ہے جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے میرا لال حسین, ہائے میرا بیٹا حسین. ارے پھوپھی میں نے پہچان لیا وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے, مجھے لے چلیے, میرا بابا نہیں آئے گا. اب جو زینب نے یہ سنا, فاطمہ زہرا کا بازو تھاما, امام حسین کے حجرے میں آئی. جیسے ہی امام حسین کے حجرے میں داخل ہوئی, باپ دیکھ رہا ہے میری بیمار بیٹی کو, میری بیمار بیٹی کو میری بہن بازو پکڑ کے لا رہی ہے. اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی مولا حسین نے کہا زینب سفارش نہ کرنا. کہا بھیا کیوں؟ کہا زینب تم جانتی ہو کربلا میں کیا ہونے والا ہے, بازار و دربار میں پھرنا ہے, تم جانتی ہو میری ہر بیٹی کی شکل میرے بابا علی سے مشابہ ہے, مگر میری فاطمہ سورا میری ماں فاطمہ زہرا کی چبی ہے. حسین سب برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی ماں کی چبی کو بازار و دربار میں سر پر رہنا پھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اللہ علی رسول اللہ وعلی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لیجیے مولا. یوم زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے مولا, یہ مصائب ختم ہو جائیں, یہ COVID-19 دنیا سے اڑ جائے. خدا اس وبا کو پوری دنیا سے دور کر دیجیے, اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد شفا عنایت فرما دے. پاک پروردگار ہم سب کے دلوں میں حاجتے ہیں, صدقہ حسین مظلوم کا, صدقہ شہدائے کربلا کا, ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیں, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دیں خدایا, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دیں, جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا کر دیں. اور ہماری سب سے بڑی حاجت اس وقت کے امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرما دے. اور جب امام ظہور فرمائے اور صدا دے تو امام کی صدا پہ لبیک کہنے والوں میں ہم سب کا نام بھی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.